Allahu Allahumma fara basi ve sana bir şifa.
Sí. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأت تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إلا متخذ الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ان آیات مبارکہ کا سادہ سا ترجمہ یہ دیتا ہوں، جب کوئی برائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ کام کرتے پایا ہے اور اللہ نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے. فرما دیجئے یقیناً اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتے، اور تم اللہ پر وہ باتیں اللہ کے ذمہ لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے. فرما دیجئے اللہ نے انصاف کا حکم دیا ہے، اور اپنے رخ کو ہر عبادت کے وقت بالکل سیدھا کرو قبلہ کی طرف، اللہ کی طرف، اور اسے خلوص کے ساتھ پکارو، خاص اسی کی عبادت کرو. اس لیے کہ جس طرح تمہیں پہلے پیدا کیا گیا ہے، موت کے بعد تمہیں دوبارہ اسی طرح لوٹایا جائے گا. لیکن جماعتیں دو ہو جاتی ہیں، ایک فریق جو ہدایت پر ہے اور دوسری جن کے لیے گمراہی لکھی گئی ہے. اس لیے وہ گمراہ ہوئے کہ انہوں نے شیاطین کو اپنا دوست بنایا اللہ کو چھوڑ کر، اور پھر یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ سیدھی راہ پر ہیں. اے اولاد آدم، تم مسجد میں حاضری کے وقت یا عبادت کے وقت اچھا لباس پہنا کرو، اچھا کھاؤ پیو، لیکن حد سے مت نکلو، اس لیے کہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. تذکرہ چل رہا تھا پچھلے رکوع میں، اس طرح شیطان مضبوط ہوا اور کس طرح اس نے انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی اور کس طرح وہ کر رہا ہے, تو اسی زمن میں ارشاد ہوتا ہے کہ لوگ ایسے بدنصیب ہیں کہ جب برائی کرتے ہیں, غلط عمل کرتے ہیں, غلط عقیدہ رکھتے ہیں, رسومات میں کھو جاتے ہیں, حقائق کو چھوڑ کر, دین کو چھوڑ کر رواجات کی پیروی کرتے ہیں, تو کہتے یہ ہے وجدنا علیہا آباءنا, ہم نے تو باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے. پھر اس سے بڑھ کر کہتے ہیں واللہ امرنا بہا, یہ تو اللہ کا حکم اسی طرح ہے, یہی دین ہے. اب آج کل کے زمانے میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دینی فرائض کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا, دین کے احکام کو خاطر میں نہیں لاتے, لیکن جو رسومات بن گئی ہیں ان کی پابندی اتنی زیادہ ہے کہ جو بندہ وہ رسم نہ کرے کہتے ہیں یہ تو مسلمان ہی نہیں, حالانکہ وہ دین نہیں ہوتا, وہ رسم ہوتی. اور کوئی فرائض چھوڑ دے اور بڑے سے بڑا جرم کرتا رہے, اکثریت سود کھا رہی, کوئی نہیں کہتا کہ یہ وہابی ہو گئے, کوئی نہیں کہتا کہ یہ اچھے مسلمان ہیں. حالانکہ قرآن نے جو سزائیں مقرر کی ہیں, چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے, ڈاکو کا ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیا جائے, قاتل کو بدلے میں قتل کیا جائے, ان میں سے سب سے سخت سزا زانی کے لیے رکھی ہے, جس میں سنسار ہے کہ پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے اور کوئی اس پر رحم نہ کھائے. لیکن جب سود کی بات آئی تو سزا مقرر نہیں کی, فرمایا فاضلو گھر میں من اللہ و رسول ہے, جو سود کھاتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہوتا ہے. یعنی سود کھانا لڑائی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ, لیکن اس کا نام منافع رکھ کے کھائے جا رہے ہیں, کچھ کوئی لینے والے ہیں کچھ دینے والے ہیں, اللہ ماشاء اللہ اللہ ہی کسی کو بچائے, تو کوئی بینک سے لے کر کھا رہا ہے, کوئی ڈاکانے سے لے کر کھا رہا ہے, کوئی ادھر ادھر سے لے کر کھا رہا ہے, اور کوئی نہیں کہتا کہ یہ سود کھانے والے وادی ہو گئے ہیں. جو رسومات بن گئی ہیں دین کے نام پر اور جن کی کوئی اصل نہیں, ان پر عمل نہ کرو تو کہیں گے یہ وہابی ہو گیا, یہ اچھا مسلمان ہو گیا. اور پھر اس کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ جی ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے دیکھا ہے. باپ دادا کا عمل دلیل نہیں ہے, اگر باپ دادا کا عمل ثابت ہے قرآن سے, سنت سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, تو بہت اچھی بات ہے, پھر تو وہ اللہ کا حکم ہو گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو گئی, پھر تو وہ قرآن میں موجود ہوگا یا حضور کی سنت میں موجود ہوگا. تو وہ عمل باپ دادا کا تو نہ رہا, باپ دادا کو ہم تک پہنچانے کا ایک ذریعہ بنے, وہ تو حکم ہو گیا اللہ کا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن جو چیزیں دین کے خلاف ہیں اور غلط رسومات شروع ہو گئی ہیں, اس پر اگر باپ دادا کا عمل ہے تو یہ دلیل نہیں بن سکتی. لیکن لوگ بجائے اس کے کہ وہ یہ سمجھیں کہ اگر ہمارے پہلوں سے غلطی ہوئی ہے تو ہم تو توبہ کر لیں, وہ کہتے ہیں جی اللہ کا حکم ہی ایسا ہے, ورنہ ہمارے باپ دادا ایسا کیوں کرتے. قرآن حکیم بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتا ہے کہ جتنی رسومات جن کا حکم اللہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے اور دین کے نام پر جتنی رسومات جاری کی گئی ہیں, ان سب میں برائی موجود ہے. کہیں کسی سے پیسے لینے کی بات ہوگی, کسی کا روح کھا جائیں گے, لوگوں سے پیسے لے لیں گے, کہیں کوئی اور خرابی ہوگی, یعنی کوئی نہ کوئی برائی ان میں موجود ہے. تو قرآن کریم نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اللہ کبھی برائی یا بے حیائی کا حکم نہیں دے. ان رسومات میں جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے ان میں کوئی نہ کوئی برائی موجود ہے, بے حیائی موجود ہے. اور یہ کہنا کہ اللہ کا حکم ہے تو کیا اللہ کبھی بے حیائی کا حکم دیتے ہیں؟ اللہ کریم تو بے حیائی سے منع فرماتے ہیں. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون, تم جانتے نہیں ہو. اور خامخواہ ایک بات منہ سے نکال دیتے ہو, تمہیں یہ تک سمجھ نہیں ہے کہ جو اللہ کا حکم نہیں ہے وہ کہنا کہ اللہ کا حکم ہے یہ جرم کتنا بڑا ہے اور اس کی کتنی بڑی سزا ہوگی. پھر فرمایا میرے حبیب نے فرما دیجئے امر ربی بالقسط, میرے پروردگار نے انصاف کا حکم دیا ہے ہر کام میں. انصاف سے مراد ہوتی ہے کہ کسی فریق کا کوئی حق ضائع نہیں, نہ وہ کام کرنے والے کا کوئی حق ضائع ہو, نہ جو دوسرے لوگ اس کام میں شامل ہوتے ان کا کوئی حق ضائع ہو. تو اگر آپ نے ایسی رسومات بنا لی ہیں کہ آنے والے سارے تو پیسے دیں اور آپ کھا پی کر الگ ہو جائیں تو ان سب کے حقوق تو ضائع ہوئے. تو اللہ تو اس ناانصافی کا حکم نہیں دے سکتا. اللہ تو ناانصافی سے منع فرماتا ہے, اللہ نے ناانصافی کا حکم نہیں دیا. امر ربی بالقسط, اللہ نے عدل کا, انصاف کا, اعتدال کا حکم دیا. مومن کی عبادت بھی اعتدال ہے, عبادت بھی کرتا ہے, فارغ بھی رہتا ہے, راتوں کو عبادت بھی کرتا ہے, سوتا بھی ہے, کھاتا پیتا بھی ہے, روزے بھی رکھتا ہے, اچھا لباس پہنتا ہے لیکن تکبر اور فخر کے لیے نہیں, ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, جائز کام کرتا ہے, ناجائز سے بچتا ہے. اللہ نے تو اسی انصاف کا, اعتدال کا, خوبصورت زندگی کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ, ہر سجدہ کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھو, قبلہ روح کے سجدہ کرو. رخ سیدھا رکھنے سے مراد ہے کہ اعضائے ظاہر جو ہیں ان کو درست رکھو, ظاہری صورت کو صحیح کر لو. اور وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, اسی طرح باطنی کیفیت کو بھی خالص اللہ کے لیے کر دو. بڑی عجیب بات ہے, آج کل ایک رواج ہو گیا, لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہوا, ہمارے اندر بڑا صاف ہے, ہمارے دل میں بڑا خلوص ہے. اندر جو کچھ ہوتا ہے اس کا اثر باہر بھی آتا ہے. اگر اندر خلوص ہے, اگر اندر اللہ سے کوئی تعلق ہے, تقویٰ ہے, پرہیزگاری ہے, تو اعضاء و جوارح سے, زبان و کلام سے, کردار سے, لوگوں کے ساتھ برتاؤ سے ظاہر ہوگی. اگر لوگوں کے ساتھ برتاؤ اچھا نہیں ہے, زبان و کلام اچھی نہیں ہے, لین دین اچھا نہیں ہے, عبادات صحیح نہیں ہے, یا عبادت ادا ہی نہیں کرتا, فرائض ادا ہی نہیں کرتا, تو اندر کیا ہے, جھوٹ بولتا ہے. اندر یا دل تو بادشاہ ہے, جو کچھ دل میں ہوتا ہے اعضاء و جوارح اسی کی تعمیر کرتے ہیں. تو فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ اپنے ظاہر کو درست کرو, لباس صاف ستھرا ہو, پاکیزہ ہو, سجدے کے وقت قبلہ روح ہو, ہاتھ پاؤں کی انگلیاں, پیشانی, ناک زمین پر لگے, رخ قبلے کی طرف ہو, اور اس کے ساتھ مخلصوہ مخلصین لہ الدین, خالص اسی کی عبادت کے لیے اسے پکارا. کوئی بعض لوگ ظاہراً بڑا داڑھی رکھ لیں گے، لباس بھی بڑا اچھا بنا لیں گے، وظیفے بڑے پڑھیں گے، بڑے لمبے لمبے سجدے کریں گے، لیکن مقصد یہ ہوگا کہ لوگ مجھے بڑا نیک اور پارسا سمجھیں، یا لوگ مجھے پیسے دیتے رہیں، شریعیاں دیتے رہیں، لوگ میری خدمت کرتے رہیں، لوگ میرے ہاتھ پر پہنچوں میں. تو وہ بظاہر ظاہر تو اس بندے کا درست ہے، لیکن اندر اتنی بڑی خرابی آ گئی کہ اس ظاہر کی بھی کوئی حیثیت نہیں. تو عبادت میں دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، دنیا کے لیے نہ ہو، خالصتاً مخلصین لہ الدین، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے عبادت. یعنی عبادت کا اور اطاعت کا طریقہ کار یہ نہیں کہ رسومات کے پیچھے لگ جاؤ، رواجات کے پیچھے لگ جاؤ، پھر کہو جی ہمارے باپ دادا بھی ایسا کرتے تھے، یہی اللہ کا حکم ہے. یہ نہیں درست فرمایا. درست یہ ہے کہ اپنا ظاہر اس طرح سے کر لو جس طرح سے کرنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. یہ غریب آدمی ہے، وہ قیمتی لباس نہیں پہن سکتا لیکن صاف ستھرا تو پہن سکتا ہے، سستا بھی ہو تو اسے پاکیزہ تو رکھ سکتا ہے، پاک تو رکھ سکتا ہے، صاف ستھرا تو رکھ سکتا ہے. تو اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی حیثیت سے بڑھ کر نہیں، ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق ظاہر کو درست کرو، لباس پاک ہو، صاف ستھرا ہو، رخ اللہ کی طرف ہو، سجدہ صرف اس کا کرو، اعضاء و جوارح، کردار، لوگوں سے معاملات، لین دین، بات، اس سب میں راستی اختیار کرو. غلط باتیں زبان سے نہ نکالو، جھوٹے وعدے نہ کرو، لوگوں کو دھوکہ نہ دو، کسی کا حق نہ کھاؤ، اپنا حق محنت کر کے حاصل کرو. یہ ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں کہ کل امر ربی بالقسط، میرے رب نے تو انصاف کا، عدل کا حکم دیا ہے کہ ہر بات میں، ہر کام میں، ہر معاملے میں انصاف کرو، اور عبادت کے وقت اپنا رخ اللہ کی طرف سیدھا کر لو، ظاہراً بھی اور عبادت بھی خالص اس کی کرو، اپنے اندر کو بھی سیدھا کر لو، دل کو بھی سیدھا کر لو، اور دل میں بھی خلوص ہو اور محض اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی عبادت. یہاں بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں آ جاتی ہیں جو بڑے فاصلے پیدا کرتے. بعض لوگوں کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ میں باقاعدگی سے پانچ وقت نماز ادا کرتا ہوں، منزل بھی پڑھتا ہوں، تسبیحات بھی پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں. اب وہ اسے سمجھ لیتے ہیں کہ جو دعا میں کروں وہ قبول ہونی چاہیے. پھر انہیں شکوہ یہ ہوتا ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں لیکن میری صحت ٹھیک نہیں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں میرے بیٹے کو نوکری نہیں مل رہی، میں نماز بھی پڑھتا ہوں لیکن میرا فلاں کام نہیں ہوا. بڑی سادہ سی بات ہے کہ تم عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہو یا خود اللہ کی جگہ حاکم بننا چاہتے ہو. یہ فیصلے تو اس نے کرنے، وہ معبود برحق ہے. کس کو قبر الوار دینا ہے، کس کی کیسی صحت ہونی ہے، کس کی کتنی عمر ہونی ہے، کس کو کب مرنا ہے، کب جینا ہے، کس کا کیا قد کاٹ ہونا ہے، کیا حلیہ ہوگا، کیا عقل و شعور ہوگا، کتنا رزق اس کو ملے گا. یہ نماز پڑھ کے ہمیں یہ فیصلے کرنے کا حق نہیں مل جاتا. بلکہ اگر آپ نماز باقاعدگی سے پڑھتے ہیں، تہجد بھی الحمدللہ پڑھتے ہیں، منزل بھی پڑھتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ اللہ کی جگہ حاکم بننا چاہیں، آپ کو تو مشکور ہونا چاہیے کہ اللہ کا مجھ پر کتنا احسان ہے کہ مجھے توفیق دی ہے، میں اس کے سجدے کرتا ہوں، میرے سجدے قبول فرما لے. بھلا اس کی بارگاہ میں کیا کمی ہے، کتنی مخلوق ہے اس کی جو ہمہ وقت اس کی تسبیح کر رہی ہے، کتنے فرشتے ہیں جو ہمہ وقت سر پر سجود ہیں، کتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے کیے، کتنے صحابہ کرام، کتنے اولیاء اللہ ہمارے سجدوں کے ان کے مقابلے میں حیثیت کیا ہے. اگر ہم عبادت کرتے ہیں توفیق عبادت ہے، اگر ہم نماز باقاعدگی سے پڑھتے ہیں اگر ہم ہمارے معاملات درست ہو گئے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ اور سلوک اچھا ہے اور ہم جائز اور حلال کھاتے ہیں، کسی کا حق نہیں کھاتے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پر اللہ کا احسان ہے، مزید اس کا شکر ادا کرو. تو آپ مانگنا بجائے خود عبادت ہے کہ کسی بھی کام کے لیے آپ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں تو آپ پر راضی ہوتا ہے، لیکن دعا حکم نہیں ہو سکتی کہ آپ نے دعا کی تو یہ آپ کا حکم ہو گیا کہ ابھی وہ جو کام میں نے کیا بھی ہوتا ہے. شام مہینوں دعا کرتے رہتے ہیں، جال رہا بھارت کے تو بارش نہیں ہوتی. تو ہمارا کام تو درخواست کرنا ہے، اب کب ہونی ہے، کتنی ہونی ہے، وہ خود اس کا اپنا نظام ہے، وہ بہتر جانتے ہیں، وہ ہمارے مشورے کا محتاج نہیں. دعا نہ مشورہ ہے نہ حکم ہے، ایک آجزانہ درخواست ہے اور ایک سعادت ہے کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں گزارش تو کر لی، آپ نے ہاتھ اٹھا کر بات تو اللہ کریم سے کر لی، یہ بجائے خود ایک سعادت ہے. اب ہونا کیا ہے دنیا میں، یہ اس کا نظام ہے، وہ قادر ہے، وہ کرے گا. سو فرمایا بظاہر بھی اپنی حالت درست کرو اور رخ سیدھا رکھو، اور باطنن بھی قلبی طور پر بھی خلوص سے اللہ ہی کو پکارو، اور کوئی مقصد نہ ہو. اللہ کی عبادت کا مقصد یا اس کی منزل میں اللہ کی رضا ہونی چاہیے پورے خلوص کو، اس کے علاوہ عبادت کا کوئی مقصد نہیں. آپ جو آپ سنتے ہیں کہ ہم زیادہ نمازیں پڑھیں گے تو ہمیں زیادہ دولت مل جائے گی، تو دولت تو کافروں کے پاس بھی دے صاحب ہے جو اللہ کو مانتے ہیں، وہ تو کوئی نماز نہیں پڑھتے، سرے سے اللہ ہی کو نہیں مانتے، اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے. دولت ان کے پاس بھی ہے، حکومتیں بھی ان کے پاس بھی ہیں، سلطنتیں بھی ہیں. یہ اس کا اپنا نظام ہے دنیا کا، کس کو کیا کب دینا ہے، ہر ایک سے اس کے جو کچھ دیا ہے اس کا وہ خود احساس دے گا، اس چیز کا اس سے تعلق نہیں ہے. عبادت ویسے اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ کسی کو عبادت کی توفیق عطا فرما دے، اس کے سجدے قبول فرما لے. سو اندر سے بھی، دل سے بھی، پورے خلوص سے، وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، خالص اللہ ہی کے واسطے، اللہ کی رضا کے واسطے اس کو پکارو. تما بدا تعودون، آخری بات یہ ہے کہ جس طرح اس نے تمہیں پیدا کیا، دوبارہ موت کی گھاٹیوں سے پھر اسی طرح لا کر کھڑا کر دے گا، پھر تم زندہ کر دیے گا. لوگوں کو بڑا وہم ہوتا ہے، فلاں جل گیا، فلاں کو درندے کھا گئے، فلاں سمندر میں غرق ہو گیا، فلاں تو جہاز گرا تھا تو اس میں تباہ ہو گیا، پتہ ہی نہیں کہاں گیا، وہ کیسے زندہ ہوں گے. اللہ کریم کا ایسا عجیب نظام ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے ان کے انسان کے اجزاء روئے زمین میں اتنے منتشر اور بکھرے ہوئے ہیں، یہ صرف اللہ ہی جمع کر سکتا. کہیں سے گندم آ رہی ہے، کہیں سے سبزی آ رہی ہے، کہیں سے دودھ ملتا ہے، کہیں سے کتنی قسم کی غذائیں، کتنی قسم کی دوائیں کہاں کہاں سے آتی ہیں، اور بندہ کھاتا ہے تو وہ اس کا جزو بدن اس میں اس کے ذرات تھے اس تک پہنچے. پھر وہ ایسا قاضی ہے کہ بعد غذا کھاتا ہے اس میں جو ذرات اولاد کے ہوتے ہیں وہ اس کے جسم کا حصہ نہیں بنتے، سلب میں محفوظ ہو جاتے ہیں، پھر ان کو شکم مادر میں منتقل کرتا ہے. ماں غذا کھاتی ہے تو اس کے وجود کا حصہ جو اس کا نصیب ہے اس کے وجود کا حصہ بنتا ہے، جو بچے کا نصیب ہے وہ بچے کا وجود بنتا ہے. اگر اتنی باریکی سے اجزاء کو جمع کر لیتا ہے تو مرنے کے بعد گل سڑ کر کوئی نہ کوئی مادے کی صورت ہی بنے گی، اتنے تو نہیں بکھر سکتے. جتنے اجزاء پہلی دفعہ پیدا ہونے سے پہلے زمین پہ بکھرے ہوئے ہیں، مرنے کے بعد اتنے نہیں بکھر سکتے. سو فرمایا کما بدا، جس طرح تمہیں پہلی دفعہ پیدا کر لیا، کما بدا تم جس طرح تم سب کو پہلی دفعہ اس نے تخلیق فرمایا ہے تودون اسی طرح لوٹا دے گا, پھر تم اسی طرح زندہ ہو کر اس کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے. تو اصل معاملہ یہ ہے کہ جب ہماری پیشی ہو اس کی بارگاہ میں تو ہمارے ظاہری کام جو ہیں وہ بھی درست و سیدھے ہوں, اور ہماری دلی خواہشات اور نیت اور ارادے جو ہیں وہ بھی خالص ہوں. پھر انسان ہے, اس سے کبھی ظاہر میں غلطی ہو جاتی ہے, کبھی دل میں بھی غلط سوچ آ جاتی ہے, تو اسے اپنی نگرانی کرنی چاہیے. اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے, خلوص دل سے توبہ کرے, اللہ سے معافی مانگے, اور ہر وقت یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ مجھے نیکی کی توفیق دے, برائی سے بچا اور شیطان کے فریب سے محفوظ رکھے. انسانوں کے فرمایا کھڑے دو ہی ہیں, پارٹیاں دو ہیں, جماعتیں دو ہیں, مذہب دو ہیں. انسان دو قسم کے ہیں, فریقاً ہدا, ایک طرح کے لوگ وہ ہیں جو ہدایت پر ہیں, نیکی پر ہیں, اللہ کی اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ, اور دوسرے وہ ہیں جن پر گمراہی ثابت ہو چکی. مومن اور کافر دو ہی قومیں ہیں دنیا میں. قرآن حکیم کے نزدیک, اللہ کے نزدیک انسانوں کی دو ہی قسمیں ہیں, وہ جو اللہ کے اطاعت شعار ہیں, اور وہ جنہوں نے اللہ کو تسلیم نہیں کیا, نہیں مانا, جو کفر کی راہ میں پڑھ کے فرمایا. طریقے دو ہی ہیں, جب تم قیامت میں اٹھو گے تو لوگ دو طبقوں میں تقسیم ہو جائیں گے. اس وقت بھی دو ہی ہیں, تمہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے, وہاں بھی دو طرح کے لوگ ہوں گے, اللہ کی اطاعت کرنے والے مومن ایماندار الگ, کافر الگ. اور یہ کفر میں کیوں پڑ گئے اور گمراہی میں کیوں پڑ گئے؟ فریقاً حق علیہم الضلالہ, جن پر گمراہی ثابت ہو گئی. کیوں پڑ گئے یہ گمراہی میں, جب اللہ نے ہدایت کا اتنا اہتمام کیا تھا, انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے, کتابیں نازل فرمائیں, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء تشریف لائے, قرآن حکیم جیسی کتاب اللہ نے نازل فرمائی, اور قیامت تک اس کی حفاظت کا اہتمام کیا. الحمدللہ آج بھی ہم جو الفاظ قرآن کے ہم پڑھتے ہیں, یہ وہی الفاظ ہیں جو اللہ کا ذاتی کلام ہے, جو اللہ نے نازل فرمایا, اور یہ وہی حروف و الفاظ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے ادا ہوئے. قرآن کا ایک ایک لفظ پڑھنا, اس کی یہی سعادت کسی حساب شمار میں نہیں آ سکتی, کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک پر بھی جاری. تو اس کے باوجود پھر لوگ برائی کی طرف کیوں بھاگتے ہیں, گمراہ کیوں ہو گئے, کافر کیوں ہو گئے؟ فرمایا اس لیے ہو گئے, انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ, اس لیے گمراہ ہو گئے کہ انہوں نے اللہ کریم کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا. شیطانوں کی دوستی سے جو انہیں نتیجہ ملا وہ کفر اور گمراہی اور دلالت. شیطان ہر وہ شخص, وہ جن ہے یا انسان, وہ جتنا اللہ کا نافرمان ہے اتنا وہ شیطان ہے, اتنی وہ شیطانی کرتا ہے. اور جس میں ایمان ہی نہیں, کافر ہے, اس کے تو شیطان ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں. قرآن کریم نے فرمایا شیاطین الجن والانس, شیطان جنوں میں سے بھی ہیں, انسانوں میں سے بھی. یعنی انسان بھی جب اللہ کا دامن چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے نبی کا دامن چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے دین کو چھوڑ دیتا ہے اور شیطانی کام کرنے لگتا ہے، شیطان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، تو وہ خود بھی شیطان بن جاتا ہے. تو لہذا برے لوگوں کی دوستی، ایک ابلیس بڑا شیطان ہے، پھر اس کی اولاد، پھر جنات ہیں جنہوں نے اس کو مانا، اس کا اتباع کیا، وہ بھی شیطان بنتے ہیں. پھر انسان ہیں جنہوں نے اللہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر شیطانوں سے دوستی کی، وہ بھی شیطان بنتے ہیں. اب ان سے دوستی جو ہے وہ فرمایا بندے کو اللہ کی اطاعت سے باہر نکال کر گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نیک، آپ کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ایسا ہی ہے جیسے آپ عطر بیچنے والے کی دکان میں جا بیٹھے. تو وہاں بیٹھنے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ عطر خرید بھی لیں، خریدے نہیں تو ہو سکتا ہے وہ تحفہ تن کوئی ایک روئی کا پمبا لگا کر آپ کو دے دے. یہ بھی نہ ہو تو کم از کم جتنی دیر وہاں بیٹھے رہیں گے دماغ معطر رہے گا اور اچھی اچھی خوشبوئیں آتی رہیں گی. لیکن برے لوگوں کی مجلس لوہار کی دکان ہے، ہو سکتا ہے لوہے کا گرم ٹکڑا یا آگ کا انگارہ اڑ کر آپ کے آپ پر آپ پڑے اور آپ کو جلا دے. اگر اس سے بچ بھی گئے تو جتنی دیر بیٹھے رہیں گے تپش، دھواں، آگ آپ کو آتی رہیں گی. اسی کو کسی نے منظوم کیا ہے فارسی میں، صحبت سالے ترا سالے کنت، صحبت سالے ترا سالے کنت. نیکوں کی صحبت میں بیٹھو گے نیک ہو جاؤ، بروں کی صحبت میں بیٹھو گے تو تم بھی برے ہو جاؤ. تو دوستی کرنے کے لیے، تعلقات بنانے کے لیے، کسی کے پاس بیٹھنے کے لیے بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ بندہ اللہ کا اطاعت گزار ہے یا نہیں. تو فرمایا یہ اس لیے گمراہ ہوئے کہ انہوں نے شیطانوں کو دوست بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر، اور پھر اس قدر گمراہ ہوئے کہ برائی کر کے سمجھتے ہیں انہوں نے بڑا کام کیا. یحسبون انہم مہتدون، پھر انہیں یہ گمان بھی ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، ہم نے بہت اچھا کام کیا. آپ نے دیکھا لوگ ڈاکے کر کے فخر کرتے ہیں، میں نے اتنا بڑا ڈاکہ کیا، میرا کسی نے کچھ نہیں بگاڑا، میں نے اتنے قتل کر دیے، میرا کسی نے کیا بگاڑ لیا، میں نے فلاں کی بےزتی کر دی سر عام، میرا کسی نے کیا بگاڑ لیا، میں نے فلاں کا پیسہ کھا گیا میں اور میرا کسی نے کیا. یہ برائی کر کے فخر کرتے یہ شیطانی صفت ہے اور شیطنت کی حد ہے، وہ بندہ شیطان بن جاتا ہے. کم از کم غلطی ہوگی، برائی ہوگی تو اس سے شرمندہ تو ہونا چاہیے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو اس پہ فخر کرتے ہیں، اسی کی بات ہو رہی ہے کہ برائی کر کے پھر یہ بھی گمان رکھتے ہیں کہ میں نے ٹھیک کیا. فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے کسی سے ملنے، تو ہم پوری احتیاط سے اپنے کپڑے لگتے درست کر کے جاتے ہیں. کسی دوست سے ملنا ہوتا ہے تو بھی ہم اپنا لباس درست کر کے جاتے ہیں. کام پہ دفتر وغیرہ جانا ہوتا ہے تو بھی جوتے سے لے کر ٹوپی تک جاتے ہیں، اپنا کوٹ ٹائی سلوار قمیض پتلون جو جس کا لباس ہے وہ اپنا سارا لباس درست کر کے جاتا ہے. لیکن عجیب بات ہے جب اللہ کی عبادت کے لیے آتے ہیں تو ٹوٹل پورا کرتے ہیں، کوئی سلوار قمیض ہو جائے، کوئی دھوتی ہو جائے، کوئی جیب سے رومال نکالا سر پہ رکھ لیا نماز ہو گئی، ان سب حالات میں نماز مکروہ ہو. آپ نے کبھی دفتر جاتے ہوئے جیب سے رومال نکال کے سر پر رکھا؟ کبھی کسی شریف آدمی سے ملتے وقت آپ نے یہ کیا کہ سر کہاں پہ یہ رومال رکھ لیں؟ ہمیشہ ہر بندہ کوشش کرتا ہے امیر ہو یا غریب کہ جو بہتر لباس اس کے پاس ہے وہ پہن کر ملنے جائے. تو فرمایا جب میری بارگاہ میں آتے ہو تو وہاں دھیرے ڈھالے کیوں ہے؟ ظہور اسلام کے وقت تو یہ عالم تھا کہ لوگ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے اور برہنا ہو کر عبادت کرتے. مرد کی نماز تو ناف سے لے کر گھٹنوں تک اگر اس کا وجود جھتا ہو تو بھی ہو جائے گا. یعنی ستر عورت کے بعد نماز ادا ہو جاتی ہے لیکن وہ مکروہ رہتی ہے. اگر آپ کے پاس اچھا لباس ہے, آپ بکر چاہے آپ نے لباس بکرا دھوتی کرتا پہن کر مسجد چلے گئے, یہ درست نہیں ہے. نماز ادا ہو جائے گی لیکن مکروہ. آپ لوگوں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو جیسا لباس پہنتے ہیں اگر نماز کے لیے آتے ہیں تو اسی طرح اہتمام کرنا چاہیے لباس کا, وہ ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے, پاک ہونا چاہیے, صاف ہونا چاہیے. اس لیے کہ آپ اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے جا رہے ہیں. بندے سے ملنے جائیں تو اپنی طرف سے اہتمام کر کے جاتے ہیں, اور اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو ڈھیلے ڈھالے اور کوئی اس کی پرواہ نہ کریں. تو فرمایا یا بنی آدم اے انسانوں خذوا زینتکم عند کل مسجد, اچھا لباس پہنو ہر عبادت کے, ہر نماز کے. نماز کی بھی اسی طرح تیاری کرو جس طرح دفتر جاتے ہو, کسی سے ملنے جاتے ہو. عورت بچی اگر بالغ ہے تو صرف دوپٹہ سر پر نہ ہونے سے اس کی نماز ادا نہیں ہوگی. یعنی پورا ستر ہونا چاہیے, بال نظر نہیں آنے چاہیے, یہاں تک بازو ڈھکے ہونے چاہیے, ٹخنوں سے اوپر نظر نہیں آنے چاہیے, پورا جسم ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. اور مرد کی ستر عورت سے بھی نماز ادا ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی اگر اس کے پاس لباس ہے. اور یہ بھی ہم جو باہر سے دفتر سے آتے ہیں تو بڑا اپنا کام سے آتے ہیں تو وہ لباس اتار کے کو ڈھیلا ڈھالا دھوتی کرتا پہن کے عبادت کو چل نکلتے, اس سے بھی نماز مکروہ ہو جاتی ہے. نماز کی بھی ہر نماز میں لباس کی بھی تیاری کرنی چاہیے, وہ پاکیزہ بھی ہو, صاف ستھرا بھی ہو, اور ایسا بھی ہو جس سے آپ ہر کسی سے مل سکتے. اگر آپ بندوں سے ملنے کے لیے وہ لباس پسند نہیں کرتے تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے بھی وہ کافی نہیں ہے. پھر اللہ کے پاس جانے کے لیے بھی اس سے بہتر لباس پہنو جس لباس میں بندوں سے ملتے. تو فرمایا اچھا آپ کو اس حاضری کی اہمیت کا احساس تو ٹوٹل کا پورا نہیں کرنا چاہیے. ہم نے چلو سر صاف اور دو تین دفعہ اٹھے بیٹھے اور تسبیحات پڑھے چلے گئے ٹوٹل پورا ہو گیا, نہیں. ہر نماز, ہر سجدے, ہر صلات کو اللہ کی حضور میں پیشگی سمجھو اور اس کا اہتمام کرو, تیاری کرو, پورے احتیاط سے وضو کرو, پاکیزگی پورے احتیاط سے کرو, طہارت پورے احتیاط سے کرو, لباس کو پاک صاف اور ایسا ہو جس لباس میں آپ کسی سے بھی مل سکتے ہیں. اگر کسی بندے سے ملنے کے لیے آپ سمجھتے ہیں یہ لباس موزوں نہیں ہو بدل کر ملنا ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے وہ کب موزوں ہے؟ تو فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, ہر عبادت کے وقت اچھا لباس پہنا کرو. کلوا واشربوا, کھاؤ پیو, حلال چیزیں جائز طریقے سے کما کر کھاؤ پیو. بقدر ضرورت کھانا فرض ہے, اور یہ جرم ہے کہ آپ کم کھا کر اپنی طاقت ایسی کم کر لیں کہ آپ عبادت کی پوری نہ کر سکیں یا اپنے فرائض پورے نہ کر سکیں یا ذمہ داریاں پوری نہ کر سکیں. یہ جرم ہے. کھاؤ لیکن حلال کھاؤ, پاکیزہ کھاؤ, اور ضرورت کے مطابق کھاؤ. جتنا بدن کی ضرورت ہے اتنا کھاؤ. ولا تسرفوا, اسراف حد سے نہ بڑھو, اتنا نہ کھا لو کہ کھاتے کھاتے پیٹ ہی پھٹنے پہ آ جائے، یا کھاتے کھاتے اٹھنے بیٹھنے سے معذور ہو جاؤ. یہ بھی اسراف. اور اسراف کے معاملے میں اسلام نے یہاں تک پابندی کی ہے کہ ہر کام جتنی چیز میں ہو سکتا ہے اتنی خرچ کیجئے، اس سے زیادہ کی جائے گی اسراف. جتنی آپ کی حیثیت ہے اتنی دعوت کریں، قرض لے کر، سود لے کر، زمینیں بیچ کر دعوتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جتنی آپ کی حیثیت ہے اتنا لباس پہنیں، دوسروں کا مال لے کر پہننے کی ضرورت نہیں. جتنی حیثیت ہے اتنا کھائیں پیئیں، اچھا کھائیں اچھا پیئیں، لیکن اس میں اسراف. اسراف تک یہاں ہے، یہاں تک تاکید کی گئی ہے حدیث شریف میں کہ آپ وضو جب کرتے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ نے ٹوٹی کھول دی ہو، بیٹھ پی لی اور آپ کلی کرتے رہے، ناک میں انگلی مارتے رہے، دانت میں انگلی مارتے رہے اور گھنٹہ پانی بہتر رہا. نہیں، فرمایا دریا پر بیٹھ کر اگر وضو کر رہے ہیں تو اتنا ہی پانی خرچ کرو جتنا وضو کے لیے چاہیے، زائد نہ کرو. اس سے یہ ہماری مجبوری ہے نا کہ یہاں پانی ملتا نہیں تو ہم شور کرتے رہتے ہیں کوئی ضائع نہ کرے. شرعی قاعدہ یہ ہے کہ کوئی اگر دریا پر بیٹھ کر وضو کر رہا ہے تو وہ تین کی بجائے 10 دفعہ منہ پر چھینٹے مار لے تو دریا کا پانی تو ختم نہیں ہو رہا. لیکن نہیں، تین ہی دفعہ منہ دھوئے گا، تین ہی دفعہ بازو دھوئے گا اور اسی طرح ہاتھ پاؤں دھوئے گا، اور ضرورت سے زائد پانی وہاں خرچ کرنا بھی اسراف ہوگا، اس کی بھی جواب جلدی ہوگی. تو زندگی کی کسی بھی معاملے میں حد سے بڑھنا جو ہے یہ اسراف ہے، اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرچ کر. ہم خرچ کرتے ہیں اپنی نمائش کے لیے، اپنے کو بڑا بنانے کے لیے، یہ اسراف ہے. ہاں، اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ اس کے مطابق حلال اور جائز وسائل سے پاکیزہ طریقے سے سنت طریقے سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سو فرمایا کھاؤ پیو لیکن حد سے مت نکلو، اس لیے کہ حد سے نکلنے والوں کو اللہ کریم پسند نہیں کرتا. اور جب کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ شیطان کا شکار بن جاتا ہے، پھر اللہ اس کی حفاظت نہیں فرماتے، پھر وہ گمراہی میں آگے سے آگے آگے سے آگے چلا جاتا ہے اور اس کی بارگاہ بہت عظیم ہے، وہاں چھوٹی سی غلطی بھی بہت بڑی سزا کا سبب بن سکتی ہے. یہ سب سے بڑی سزا ہے کہ اللہ کریم کسی سے محبت کرنا چھوڑ دیں اور اس کی پرواہ نہ کریں تو پھر اسے شیطان اچک لیتا ہے اور پھر وہ تباہی کے آخری کنارے تک چلا جاتا ہے. تو کھانے پینے میں بھی فرمایا اعتدال رکھو، معاملات میں بھی اعتدال رکھو، عبادات میں بھی اعتدال رکھو، ظاہری طور پر بھی صحیح رہو اور قلبی طور پر بھی خلوص کے ساتھ زندگی کا ہر کام، عبادت بھی معاملات بھی اللہ کی رضا کے لیے کرو. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے اور انجام نیک عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جناب آپ کی سنت رہتی ادا فرمائے. چلو، شکر اللہ.